ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام، یہ قرآن کیوں آیا تھا؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائی جا سکے، سب تک اس کا حکم پہنچ جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے معنوں میں اتباع کرنے والا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف کسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا۔ یعنی یہ قرآن بند کر کے گھروں میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، کلام ہے، اس کا میسج ہے ساری انسانیت کے نام۔ لیکن ساری انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ جن کے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے، جن کے گھروں میں، جن کے سینوں میں، جن کے سمجھ میں یہ قرآن ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس نے اس کام کے لیے اپنا کیسا اور کیا حصہ ڈالنا ہے۔ پھر فرمایا، کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ہے جو ایک ہے، اور میں اس شخص سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کوئی شبہ نہیں ہوتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال لیا وہ اسے نہیں مانتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اور اس سب سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، اور وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ ایک جھوٹا بیان دے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے، دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑیں گے، وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن مشرک بھی جا کر کیا کہیں گے؟ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے، حق یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کرے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے، ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا، اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی. اب دیکھیں کہ جب کوئی معاملہ اچانک پیش آتا ہے تو انسان کے لیے اس سے نبٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس زندگی تو وہی ہے جو دنیا کی زندگی ہے, ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا, کوئی قیامت نہیں. ایسے لوگ الفاظ کے زور پر دنیا میں یہ بات جتنی چاہے کہیں لیکن حقیقت تو نہیں بدل سکتی ان کے انکار کرنے جھٹلانے سے. اب ہوگا کیا کہ قیامت کے دن جب مرنے کے بعد انہیں ایک دم قیامت سے واسطہ پڑے گا تو اس وقت سخت نقصان اٹھائیں گے, گھبرا اٹھیں گے اور کچھ بھی نہ سوچے گی اور پھر ہاتھ ملیں گے کہ ہم سے کیسی کوتاہی ہوئی. آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک کام غلط ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, لیکن ہم یہ سوچ کر اچھا کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا, اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. مثلاً جوانی کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. آج ہماری نوجوان نسل کو اگر دین کی کوئی بات بتائی جائے تو کیا کہتے ہیں, آپ لوگ بھی تو ایسے کرتے تھے اور لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں, ہم ابھی سے کیوں اپنے آپ کو پابند کر لیں. تو بات یہ کہ جس شخص کو آخرت کا یقین ہو وہ جوانی تو کیا بچپن اور بڑھاپا اور ساری زندگی سنبھل سنبھل کر قدم رکھے گا. تو مجھ سے پوچھ ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دے, پیغمبر بھیجے, ہدایت دے اور پھر یہ کہے کہ تم سے پوچھ ہوگی اور قیامت کا دن جب آئے تو کسی سے کچھ نہ پوچھے اور سب کو ایک ہی جگہ پھینک دے. پھر اس میں سے یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ اگر بغیر حساب کے کسی کو جنت یا جہنم دینی ہے تو کیا خبر پھر کسی کے حصے میں بغیر حساب کے جنت کی بڑے جہنم میں آ جائے. جہاں بہت سے لوگ جنت کی جھوٹی توقع لگائے بیٹھے ہیں وہاں اگر چانس پر ہی جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو وہ چانس الٹ بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس لیے دنیا میں کسی اہم کام کو ہم چانس پہ نہیں رکھتے. اگر آپ کو کہیں جانا ضروری ہو تو آپ وقت سے پہلے ٹکٹ لے کے رکھتے ہیں, چانس پہ نہیں رکھتے. کیسے ٹھیک ہے جس دن جانا ہوگا اس دن میں دیکھ لوں گی, اگر جہاز میں جگہ مل گئی تو چلی جاؤں گی تو نہیں. ہاں یہ اس موقع پہ تو آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا جانے کا موڈ نہ ہو, لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ضروری ہو تو صرف وقت سے پہلے ہی ٹکٹ نہیں لیتے, کنفرم اور ری کنفرم بھی کراتے رہتے ہیں کہ کہیں کینسل نہ ہو جائے. تو بالکل اسی طرح جس کا یقین اور ایمان پختہ ہو کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, اچھے برے میں فرق ہوگا, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں جانے کے لیے برے کام شروع کر دے. وہ ہر چیز سے احتیاط کرے گا, پھونک پھونک قدم رکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا, وہ کنفرم اور ری کنفرم کرے گا اپنے عمل کو. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے, دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ, حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لو گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تکلیف پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تم تک پہنچ چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. فلا تکونن من الجاہلین, لہذا نادان مت بنو. انما یستجیب الذین یسمعون, دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں سے ہی اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. اصل بات جو ہے وہ نشانی کی نہیں، اصل بات لوگوں کی بے علمی کی ہے. نشانیاں تو بہت سی ہیں اس دنیا میں، لیکن اگر لوگوں کو ان نشانیوں کا علم نہ ہو، لوگ اپنی ہی آنکھیں نہ کھولیں اور ان نشانیوں سے سبق نہ لیں، تو مزید نشانیوں کے آنے پر بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہر دور میں لوگ اپنے پیغمبر کے معجزوں کے مطالبے کرتے رہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو پھر تو ہم ضروری ایمان لے آئیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بیکار کی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ اسلام میں فلاں کام یہ اس طرح کیوں کہا گیا تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے اور ہم دین میں آ جائیں گے. جس کو ماننا ہوتا وہ شرطیں نہیں لگاتا ہوتا. ماننے کی بات تو بے اختیار ہوتی ہے، وہ تو دل کی گواہی ہوتی ہے جو زبان پہ خود آ جاتی. اس کے لیے پھر انسان حجت بازی نہیں کرتا. اور جس کو نہیں ماننا اس کے سامنے آپ 100 دلائل بھی رکھیں تو زمین و آسمان کی کھلی کھلی نشانیاں، رات اور دن کا آنا اور جانا، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا آنکھوں کے سامنے، یہ سارے منظر جو انسان کی پہنچ اور رسائی سے بہت دور کے ہیں، ان سب کو بھی دیکھ کر اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین اور ایمان کی کیفیت نہیں تو کسی ایک اور چیز کے آسمان سے اترنے سے زیادہ نہیں آ جائے گی. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی اتاری گئی. کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے کہ نشانی اتارے، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اب اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو. زمین میں چلنے والے کسی جانور، نشانی مانگتے ہو، کسی جانور کو دیکھ لو، بلی کو دیکھ لو، کتے کو دیکھ لو، بکری کو دیکھ لو، ہر ایک کی شکل فرق، ہر ایک کا کام فرق، ہر ایک کی بولی فرق، ہر ایک کی رنگت فرق، مزاج فرق. پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، کئی رنگ اور کئی نسلیں اور کئی قسمیں، یہ سب تمہاری ہی طرح سے انواع ہیں، یعنی یہ نشانیاں ہیں. اور جس طرح تم ایک مخلوق ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پہ لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یعنی انسان کی یہ ساری حجت بازی کب تک کے لیے ہے؟ جب تک کہ اس کو امن چین میسر ہے. اگر آج قیامت آ جائے تو ان میں سے کوئی بھی پر نشانی نہیں مانگے گا، تو سرنڈر ہی کرے گا. بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. تب جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے آجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش صرف مصیبتوں کی شکل میں نہیں آتی، بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا کی خوب رونق اور خوشحالی دے کے بھی آزماتا ہے اور پھر اچانک پکڑتا ہے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. والحمدللہ رب العالمین، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ اور دنیا میں کئی ایسی مثالیں ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی، دنیا بھر کا علاج کراتے ہیں لیکن یہ نعمتیں واپس نہیں ملتی. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. کہ جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. خوف اور رنج کا موقع کس کے لیے نہیں؟ من آمن و اصلح، جو ایمان لائے اور اصلاح کر لے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. اور یہ آیت بھی بہت اہم ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، آپ نے بھی سنا یا پڑھا ہوگا. یہاں پر صاف کہا گیا کہ ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. اور قرآن کے اس صاف حکم کے باوجود طور پار کی کوڑیاں لا کر اگر یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں اور ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو اس سے صرف شرک لازم آ جاتا ہے. کیونکہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر طرح کا غیب جو ہے وہ اس کے پاس ہے، اور ہر جگہ موجود بھی بس وہی ہوتا ہے، اور ہر چیز اسی کی نگاہ میں ہے. نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں اندھا کس کو کہا گیا؟ جو حقیقت کو دیکھ کر بھی نہ مانے، جو دیکھی اندیکھی کر دے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کر دیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اصل بات یہ ہے کہ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جن کے اندر خدا کا خوف ہو، جن کو اپنی کل کی فکر ہو، جن کو آخرت کا کھٹکا لگا ہو. مثلاً دنیا میں بھی آج جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں کہیں دور بھی کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ساری اپنی دلچسپیاں کام کاج چھوڑ کے تو سننے لگتے ہیں، اچھا یہ پورا چیز کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے. میرا بھی یہی مسئلہ ہے. مثلاً اگر آپ کو کوئی خاص بیماری ہے اور آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اسی بیماری کے بارے میں کوئی ڈسکس کر رہا ہے، کوئی علاج بتا رہا ہے، ہاں آپ کتنا ہی اہم کام کر رہے ہیں. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام لگا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ کے کسی مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی جو کام کر رہے ہوں گے اسے چھوڑ چھاڑ کے جا کے فوراً سننے لگے، جیسے بولا یہ کیا کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ سے کنسرن ہے. اسی طرح جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں خوف رکھتے ہوں، مختلف لوگ مختلف دنیا کی چیزوں کے بارے میں خوف رکھتے ہیں. مطلب کچھ لوگ چوہے سے ڈرتے ہیں، اگر ان کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ وہ چوہا آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا نہ بھی تو ان کے خوف سے ان کا دل دھڑکنے لگے گا، یہ چوہے کا نام سن کے ہی ان کی نفسیات بدل جائے گی. ہر شخص جس چیز کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، فوبیاز ہوتے ہیں نا مختلف، تو اس چیز کا ذکر بھی انسان کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اس کے کان کھڑے ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کھل جاتا ہے، اس کو بات بڑی اسی طرح سمجھ آنے لگتی ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح جن لوگوں کے دل میں آخرت کا خوف لگا ہوا، وہاں کی فکر لگی ہوئی ہو، ان کو پھر اللہ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. وہ فکر کرتے ہیں کہ بہت بڑا دن ہے، بہت سخت دن ہے، کیا ہوگا وہاں، کیا مجھ سے پوچھا جائے گا، کیا میں اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں. مثلاً اگر آپ کو کسی جاب کے لیے انٹرویو دینا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ کیا پوچھتے ہیں یہ لوگ. پھر آپ اپنے تصور میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اچھا مثلاً یہ سوال ہو سکتا ہے، مثلاً یہ ہو سکتا ہے، مثلاً یہ ہو سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس جاب میں آپ کے لیے ایک فائدہ ہے. اسی طرح جو بچے امتحان دیتے ہیں تو ان کو ایک فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ بحث کرتے رہتے ہیں، شاید یہ سوال آ جائے، شاید یہ آ جائے، شاید اس کے بارے میں پوچھا جائے. کبھی یہ پڑھتے ہیں کبھی وہ پڑھتے ہیں کبھی وہ, کبھی بھی بے فکر ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. بالکل اسی طرح جن کو یہ یقین ہے کہ آخرت میں امتحان ہونا ہے, پوچھا جائے گا, حساب ہوگا, اعمال تولے جائیں گے, وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ جاتے, وہ غفلت کی زندگی نہیں بسر کرتے, وہ پھر ساری کوششیں, صلاحیتیں, انرجی صرف دنیا کے لیے نہیں لگا دیتے, وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی طرح سوال کرتے رہتے ہیں اپنے آپ سے, اپنے اندر ہی, اچھا پھر وہ اس دن کیا ہوگا, پتہ نہیں میرا مقام کہاں ہوگا, میں کس کے ساتھ ہوں, معلوم نہیں کیا کچھ کیا جائے, معلوم نہیں کس چیز کا حساب لے لیا جائے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان کتنا بھی نیک ہو وہ کبھی بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھے کہ میں نے تو اپنے سارے فرض ادا کرنی ہے, میں نے تو اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر لی, اب اور کیا کرنا ہے, اور تو کچھ نہیں, میں تو پرفیکٹ ہوں. نہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ کہاں ابھی آپ نے توجہ کرنی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر, زیادہ مجھے علم دے. کیوں؟ کیونکہ علم روشنی ہے, جتنی جتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے انسان کو اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے. ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں, خصوصاً ہم خواتین, لیکن سیکھنے سکھانے کے کاموں میں ہم کو دلچسپی نہیں. دنیا کی جو تعلیم بھی عام طور پر لیتے ہیں بس وہ ایک روٹین میں یا ایک دیکھا دیکھیے, تو فلاں یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کروں گی, چاہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہماری کا کچھ بھی نہ ہو. فلاں کی بیٹی نے یہ کیا مجھے بھی یہ کرنا, مجھے تو اپنے بچے کو یہ بنانا ہے جو فلاں بنا چکا ہے, یہ بنا رہا ہے, نہیں دیکھتے اپنا بچہ اہل یا قابل بھی ہے یا نہیں, صرف دیکھا دیکھی پہ جی رہے ہیں. ہم سب کو اللہ نے عقل دی ہے نا, اس کو استعمال کر کے سوچنا ہے. ان چیزوں کا علم دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بہت ضروری ہے, اور جس طرح آپ اپنی زندگی کے باقی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں اس کے لیے بھی وقت نکالیں اور جاننے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ گھڑی اچانک آ جائے گی تو اس وقت پھر وہ حق بک رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ اب کاش ہم نے کچھ کر لیا ہوتا اور آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا. مشکل یہ کہ وہاں سے پلٹنے کے سارے دروازے بند ہیں, کوئی واپسی کا راستہ نہیں, کوئی کتنا بھی رو لے کتنا بھی پریشان ہو واپس نہیں آ سکتا. جو کرنا ہے آج کرنا ہے, اور آج کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں, لیکن وہ پتہ جب ہی چلے گا نا جب ہم یہ کتابیں کھولیں گے اور اپنے وقت میں سے لازم کریں گے کچھ حصہ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے. دوبارہ اس آیت کو دیکھیے, آج کس کی بن کو, وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ, اور آپ خبردار کیجئے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں, کس بات سے, یعنی آخرت سے, اَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, کہ وہ اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے, اکٹھے کیے جائیں گے, لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ, وہاں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا, وَلَا شَفِيعٌ, نہ کوئی سپاکشی ملے گا. ایسا کرنے سے فائدہ کیا کہ لعلہم یتقون, شاید وہ تقوی اختیار کریں, شاید وہ بھی برے کاموں سے بچ جائیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو, ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں, تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں, اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے, ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے, تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. یعنی غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں لیکن غلطی کا اثر کس سے دور ہوتا ہے, یہ بالکل ایسے ہی نہیں جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں روز تو گندے ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں ہوتے, چاہے آپ کتنے بھی بچا کے رکھیں, کوئی بھی لباس جو آپ پہنے یا آپ کے جسم کے اندر سے کچھ نکل کر اس کو نالا کر دے گا یا باہر کا گرد و غبار. بالکل اسی طرح انسان کی ایمانی حالت بھی ہوتی ہے, کہ کتنا بھی آپ نے اس کو چمکا لیا، صاف ستھرا کر لیا، لیکن کبھی آپ کے اپنے نفسی کے خیالات اس کو آلودہ کر دیں گے، کبھی باہر کے معاشرے کے اثرات اس کو متاثر کر دیں گے۔ تو ایسے میں انسان کی ہمیشہ یہ کوشش رہنی چاہیے کہ وہ غلطی ہونے کے بعد، کوتاہی ہونے کے بعد ماحول کا گرد و غبار اتارنے کے لیے نہاتا دھوتا رہے، لباس تبدیل کرتا رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتا رہے۔ جسمانی نظافت کے لیے تو ہم غسل لیتے ہیں، اور گناہوں کی گندگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ توبہ اور اصلاح۔ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں سے کچھ پھٹ گیا ہو، ٹوٹ گیا، اس کو جوڑ لیا جائے، اس کو پیچ کر لیا جائے، اس کو سی لیا جائے، اس کو دوبارہ اس کی اپنی اصلی حالت پر لے آیا جائے۔ جیسے ایک کپڑا مثلاً اگر ادھڑ گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو گناہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان میں اسی طرح شگاف پڑتے ہیں۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ شگاف بھر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے تو بالکل کلین ہو جاتا ہے، بالکل سموتھ ہو جاتی ہے وہ جگہ۔ لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر اسی حال میں وہ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا، پھر وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا اور راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو، اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اور وہ کیا تھا؟ عذاب۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مان رہے تو آپ لے آئیے ہم پر عذاب، اور جب ان کے کہنے پر نہیں آتا تھا تو پھر وہ سوچتے تھے کہ شاید ہم بھی سچے ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی قتل لے آیا ہوتا اس کو، اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے غیب کسی چیز کے اندر بند ہے اور وہ لاک کیا ہوا، اور لاک کی چابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی غیب جاننا تو دور کی بات، غیب کی کنجیوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ تو کچھ چھپ کر کہاں سے کھولے گا کچھ جاننے کے لیے؟ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، یعنی سمندر کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ابھی تک انسان گہرے سمندر کی تہ میں نہیں پہنچا، زیادہ سے زیادہ 300 میٹر تک جاتا ہے، اور اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے وہاں پر کہ اس کے آگے ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ انسان نیچے اتر سکے۔ اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ڈسکور نہیں ہوا۔ یہ بہت کچھ سی لائف آپ دیکھتے ہیں، یہ اتنے سمندروں کی ہے، گہروں کی نہیں ہے۔ وہاں تک تو آپ دوز وغیرہ ہوتی، ابھی تک وہ بھی نہیں، کسی ملک کی، کسی بھی ترقی یافتہ قوم کی کوئی ایسی تکنیک ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ سمندر کی ساری تہ ہی انسان نے دیکھی ہو کہ وہاں کیا ہے۔ اس لیے فرمایا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ سمندر میں کہاں کیا ہے، خشکی پر کہاں کیا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ عام طور پہ جب پتے گرنے کا موسم ہوتا ہے تو ایک پتا گرتا ہے، دوسرا اس کے اوپر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پتا گر کے کس چیز کے اوپر جا پڑا، لیکن وہ ایک ایک پتے کا حساب رکھتا ہے۔ جب آتا تو ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب ہوگا، اتنا بھی کیا کیا اب اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں بھی پوچھے۔ تو جو رب ایک ایک گرنے والے پتے کا حساب رکھتا ہے، وہ ہمارے ایک ایک چھوٹے عمل کا حساب کیوں نہیں لے سکتا؟ عموماً ہم چھوٹے گناہوں کے بارے میں بہت کیجول ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی محتاط رہنا، کیونکہ یہ اکٹھے ہو کر انسان کو ڈبو دیتے ہیں. پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے ایک قوم جنگل میں اتری یہ لشکر اور ہر شخص ایک ایک لکڑی چن کے لایا, جب وہ اکٹھی رکھ کے بڑھکائی گئی تو اتنی آگ جلی کہ اس سے ان کا کھانا بھی پک گیا اور بہت کچھ آگ روشن ہو گئی. تو بالکل اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بعض اوقات مل کے اتنا بڑا ڈھیر بن جائیں گے کہ انسان کو آخرت میں جلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. یہ بھی عام طور پر آپ ذرا امیجن کریں کہ جب کچھ اگانا ہوتا ہے آپ کو, اگر ایک دن آپ بیج پھیلا کے چلے جائیں تو اگلے دن آپ سوچیں کہ کون سا بیج کہاں ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا, لیکن اس کو زمین کے اندر کے بیج تک پتہ ہے. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخری کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو.